لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضیلت والے ایام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اللہ والوں کا حج، اللہ والوں کا حج. آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ایسی سناتا ہوں کہ جس میں ایک کچھ اللہ والے یہ ان حج کے لیے گئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام پوچھا اور پھر کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا. اثنان سفر یعنی دوران سفر والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے. ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے. یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے روتے پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی. اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا. میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ کی زیارت کی. اللہ اکبر، ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگی تھی. وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا. اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے. جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن مبین محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، تمہارے والد سخت گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے. جب یہ تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے حج. اللہ اکبر، آئیے اس کے اندر مزید ہمارے مبلغین مدنی اسلامی بھائیوں سے مدنی پھول بھی ہم لیں گے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ آج ہمارے عتیق بھائی حج بیت اللہ کے حوالے سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مدنی پھول بھی اس کے تحت بیان کریں گے. آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله. جی راشد کیا فرماتے ہیں؟
جو آیت مبارکہ مجھے ابتدان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے
جی
اس کا کچھ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں.
جی
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات. مفہوم پیش خدمت ہے کہ جو حج ہے اس کے چند مہینے ہیں شوال ہے ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فمن فرض جس نے ارادہ کیا فیہن ان مہینوں کے اندر الحج حج کا یعنی احرام باندھا فلا رفس ولا فسوق تو اسے چاہیے کہ کوئی رفس نہ کرے یعنی رفس سے مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہ کرے اور کوئی فحش کلام نہ کرے ولا فسوق اور نہ ہی فس کرے گناہ سے باز رہے برائی سے باز رہے ولا جدال فی الحج اور حج میں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بھی بچتا رہے اجتناب کرے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ارشاد فرمایا کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالی ارشاد فرمایا جو تم کرتے ہو من خیر بھلائی کا کام یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے وتزودوا اور زاد راہ اختیار کر لو اس کی شان نزول میں مفسرین بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ وہ یمن کے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے اسباب کا اہتمام نہ کیا اور یہ سوچ رکھا کہ وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی اور اپنے آپ کو توکل والوں میں شمار کیا حالانکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے نظر خالی کے اسباب پر ہو تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتزودوا حج کے لیے جب جاؤ تو زیادہ راہ بھی اختیار کر لو اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا کہ وہاں جا کر انہوں نے سوالات کیے دوسروں سے مانگنا شروع کیا یہاں تک کہ غصب وغیرہ بھی شروع کر دیا تو فرمایا وتزودوا اور زیادہ راہ اختیار کرو فإن خیر الزاد التقوی پہلے تو زیادہ راہ تھا دنیا کے اندر حج کے لیے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا فإن خیر الزاد التقوی جو سب سے بہتر زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے وَتَّقُونِ مُجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو.
اللہ
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے رفث سے بھی بچے اور فسوق سے بھی بچے گناہوں سے بھی بچے اور ہر طرح کے جھگڑے سے بچے چاہے اپنے رفیق جو یہاں سے جا رہے ہیں ان سے بھی جھگڑا نہیں کرنا وہاں جا کر بھی جھگڑے سے بچنا ہے اور ہر ایک سے بچتے رہنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور ہر طرح کے فسق و فجور سے بچتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسا حج نصیب فرمائے.
آمین آمین. واقعی بڑی اچھی بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ حجی جب حج کے لیے جاتا ہے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دھکا لگ جاتا ہے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. آئیے آج کے اس موضوع اللہ والوں کو حج اس پر گفتگو ہمارے بلال بھائی سے کروں گا. اس سے پہلے ایک نعت شریف انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام
حق ہے کپل پل
بلال بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اللہ والوں کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں کا حج ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس میں اس بات کا بیان کریں کہ اللہ والے حج کیسے کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
ہمارے مبلغین انشاءاللہ بیان کریں گے.
جی ماشاءاللہ.
فضل بھائی اسی بات کا ایک اور پہلو ہے.
جی.
کہ اللہ والوں کی یادیں یہی حج ہے.
کیا بات.
یعنی اگر حج کو کھول کے دیکھا جائے اس میں کیا کیا ہے.
صحیح.
اگر پانچ چیزیں ہیں یا دس چیزیں ہیں تو جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک اللہ والے کی یاد ہے.
کیا بات.
اور یہ اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے. تو اب ایسا ہے کہ حج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک طواف نہیں ہوگا. طواف و زیارہ اہم رکن ہے. طواف قدوم بھی ہے.
صحیح.
ہر عمرے کا حصہ بھی ہے. طواف جب تک مقام ابراہیم پر دو گانے نہ ادا کر لیے جائیں طواف مکمل نہیں ہوگا.
مکمل نہیں ہوتا وہ. بالکل.
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہر طواف میں ہے. صرف ہر حج میں بھی نہیں, ہر حج میں, ہر عمرے میں, ہر طواف میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. حالانکہ وہ کیا ایک پتھر ہے, نورانی پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ موم کی طرح ہو گیا, جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی, جس پر آپ نے بلایا لوگوں کو تو لوگوں نے لبیک کہا, اور آج وہ خوش نصیب حج کرتے ہیں. تو طواف کے اندر بھی دیکھیں تو ایک اللہ والے کی یاد ہے. حالانکہ طواف اللہ کے لیے ہے, نماز اللہ کے لیے ہے, لیکن اس میں بھی یاد اللہ کے محبوب کی ہے.
کیا بات.
آگے چلیں صفا مروہ، جیسے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے اندر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہے، جتنا وہ چلی تھیں اتنا چلنا ہے، جتنے پھیرے وہ چلی تھیں اتنے پھیرے چلنے ہیں، جتنا وہ دوڑی تھیں اتنا دوڑنا ہے۔ اب بس یہ فرق اتنا ہے کہ اسلامی بہنوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اسلامی بھائی دوڑیں گے اس حصے میں اور اسلامی بہنیں جو ہے وہاں نہیں دوڑیں گی۔ اسی طریقے سے حج کے لیے منیٰ میں نکلتے ہیں، بات وہی ہے کہ محبوب کے ذکر میں ایک لذت ہوتی ہے۔
سبحان اللہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں 5 نمازیں ادا فرمائی،
اللہ اللہ
وہ حج ہے۔ اب یہ ان کی یاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، کہ عرفات جانے سے پہلے رکن اعظم عرفات کا وقوف ہی ہے مانا، لیکن اس سے پہلے منیٰ میں آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں 5، تو یہ سنت موقعہ ہو گیا اور یہاں کا ٹھہراؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں وقوف عرفہ، پھر واپسی جب منیٰ آتے ہیں تو قربانی سے پہلے رمی کا معاملہ ہے، وہ بھی اللہ والے کی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان آیا اور اس نے کوشش کی، آپ نے رمی فرمائی، وہی رمی آج حاجیوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ پھر جو قربانی کرنے کا معاملہ ہے جو اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور صرف حج پر ہی نہیں بلکہ کروڑوں عاشقان رسول اس دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی یاد ہے۔ تو دو پہلو ہوئے، ایک اللہ والوں کا حج اور ایک اللہ والوں کی یادیں ہیں حج میں۔
کیا بات ہے،
اس کا معنی یہ ہے کہ حج عبادت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوبوں کے ذکر کو پسند فرماتا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں اہل سنت و جماعت کہ جو اللہ کے محبوبوں کے ذکر کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ جو کہے نہیں جناب فقط عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ والے تھے گزر گئے اب یہ قبر میں، یہ ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ اللہ کے بندے تھے اس طرح ہم اللہ کے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے تو کون ان کے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔
جی ماشاء اللہ،
اگر آپ دیکھیں پورے حج کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ تمام پورا حج ادائے مصطفیٰ ہے،
ادائے مصطفیٰ،
یعنی ہر چیز میں سنت ہے۔
کیا بات ہے،
منیٰ جانا سنت ہے، عرفات جانا سنت ہے، مزدلفہ جانا سنت ہے، یعنی حج نام ہی سنتوں کا ہے۔
حج کو یوں کہیں گے کہ رکن اعظم کا وقوف ہے عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، اور اس کے بعد دو اس کے رکن ہیں، ایک وقوف عرفات اور دوسرا طواف زیارت۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں راشد مدنی اتاری یہ تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ انہیں تاریخی معاملات کے حوالے سے کافی شغف یہ حاصل ہے اور تاریخ پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ حج کی تاریخی حیثیت پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے، یعنی اس کا انکار جو بندہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ حج کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا والہ صلاتو والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا اور پھر حج فرمایا۔
ماشاءاللہ،
حج کرنے سے جب آدم علیہ السلام فارغ ہوئے تو فرشتوں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم، اللہ رب العزت نے آپ کا حج قبول فرما لیا ہے،
اللہ
رب العزت ان کے حج کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول حج کر رہے ہیں اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے۔
آمین۔
پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا۔
اللہ
اللہ،
آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ حج میں، یعنی تم حج میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم حج میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسبیح بڑی پسند آئی، پھر آدم علیہ السلام جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، میری اولاد میں سے اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔
سبحان
اللہ، تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا۔
سبحان اللہ،
میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
کیا بات،
پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا پانی کا، تو اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کو 4th آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت یہ زمرد کی صورت میں تھا، اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا.
کیا بات ہے.
تو خانہ کعبہ کی بہرحال تعمیر ہوئی, پھر اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اس کا حج کرتے رہے. ان کے حج کرنے کے انداز مختلف تھے. جو موجودہ حج کرنے کا انداز ہے اس میں بہت ساری وہ ادائیں بھی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. مثلا خانہ کعبہ کا طواف ہے. طواف کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, فرشتوں کی بھی سنت ہے, لیکن طواف کرنے کا ایک انداز ہے, اس میں رمل کیا جاتا ہے.
کیا بات ہے, سبحان
اللہ. یہ خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت طیبہ ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کو اس انداز سے طواف کرنا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جب حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو آپ کی آواز ساتوں سمندر کی تہوں میں بھی پہنچی.
اللہ
اللہ. ان بچوں تک بھی آپ کی آواز پہنچی جو باپ کی پشت میں تھے, جو ماں کے رحموں میں تھے.
اللہ.
قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یعنی اے ابراہیم لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے,
اللہ
وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا, جسے مشرق اور مغرب کے سبھی لوگوں نے سنا. وہ اعلان یہ تھا, اے لوگو اپنے رب کا جواب دو.
کیا بات.
تو حج یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدا کی ہو. اس کی ابتدا تو فرشتوں نے اس وقت سے کی تھی جبکہ دنیا نہیں بنی تھی, جبکہ انسان نہیں بنے تھے. اس وقت بھی فرشتے اس گھر کا حج کیا کرتے تھے. آج بھی عاشقان رسول حج کرتے ہیں اور حج کر کے نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے پیاروں کی یاد سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
بس فرق یہ ہے کہ ہر دور میں حج کا انداز مختلف رہا. دور سے مراد جو پچھلے انبیاء نے جو حج کیے وہ اور تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حج اور تھا, اور ان سے پہلے جو فرشتوں کا تھا وہ اور تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ صفا مروہ والا جو سلسلہ وہ تو شروع ہی ہوا ہے بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے کے بعد سے. تو اس سے پہلے جو حج تھا وہ یقینی سی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوگی, اس کے مختلف کوئی اور ہوگی. البتہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ طواف ہر اس میں رہا ہے.
بالکل.
کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو فرشتے جنہوں نے زمین پہ موجود کعبے کا طواف کیا, اس سے پہلے بیت المعمور پہ چونکہ طواف ہوتا رہا ہے, تو طواف یہ ایک عبادت ہے جو ابتدا سے چلتی آ رہی ہے. اور جو لوگ بالکل حج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نا, بالکل سادہ لوگ, جو لوگ گاؤں کے لوگ بالکل جو کچھ بھی نہیں جانتے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کا نام حج ہے. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا, اس پہ چٹکلا بھی ہے اور وہ تربیت کی کمی بھی ہے. کیا کہوں کہ ایک مبلغ ملے مطاف میں, وہ بتانے لگے کہ ہم نے تقریباً آج سے کچھ ماہ پہلے صبح ساڑھے دس گیارہ بجے ایک ضعیف جو تھے اسلامی بھائی, ایک بوڑھے اسلامی بھائی, اور اتنا علم نہیں تھا, وہ بیچارے تھکے ہوئے ایک کونے پہ بیٹھ گئے نا. تو ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی, بات کری بابا جی کیا وہ خیریت تو ہے. تو کہا میں بیٹا میں صبح فجر کی نماز سے حج کر رہا ہوں, یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. میں صبح فجر کی نماز کے بعد سے میں نے چکر لگانا شروع کیا. تو بابا جی یہ تو سات چکر ہوتے ہیں اس میں. کہا میرے بیٹے نے تو مجھے یہ بولا تھا کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا. تو یہ جو جملہ ہے کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا, یہ ہمارے یہاں بھی بڑا عام ہے.
بالکل.
کہ وہاں جاؤ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا جیسے سب کر رہے ہوں. تو کہنے لگے بھائی یہ طواف ختم کب ہوگا, میں تو صبح سات بجے سے لے کر اور آج صبح دس ساڑھے دس بجے تک چکر لگا لگا کے یہ حج ختم نہیں ہو رہا. تو علم دین کی کمی, تربیت کی کمی بھی ہے. تو طواف سمجھانے کا مقصد یہ تھا, اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو سادہ لوگ ہیں وہ طواف کو ہی حج سمجھتے ہیں, تو بنیادی چیز ہے. اور نمبر دو بات یہ کہ تربیت ضروری ہے. اگر ہم اپنے والدین کو, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے کے اپنے بوڑھے والدین کو بھیج دیا تو اپنا فرض ادا کر لیا, حالانکہ ایسا نہیں.
ہر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے, یعنی کہ ہر سال فرض نہیں ہے, ایک ہی مرتبہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خاموش رہے. تین بار پوچھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا. تو یہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے, اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کے اختیار کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک.
بلال بھائی نے سادہ لوگوں کی بات کی, تو انشاءاللہ ایک میں مختصر بات کر کے پھر ہم چلتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول پر, اور ان کا حج کا انداز، ان کا عشق کیا ہوتا تھا. ہم جب حج پہ گئے تھے میں اور امین بھائی، تو ہمارا جو کمرہ تھا اس کے اندر ایک بزرگ تھے، یہ کونے والے ہیں، اس پر وہ بیٹھے ہوتے تھے. آپ یقین کریں وہ بےچارے ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ پلنگ پر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی پہلے اپنے منا جائیں گے یا عرفات جائیں گے. تو بزرگ سے ہم ان کو بار بار وہ کرتے رہتے، یہ بھی ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد جو نہیں بیٹھ جاتے، ہم پہلے حلق کروائیں گے یا پہلے کنکری مارنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بےچارے وہ کرتے تھے. خیر اللہ کا کرم ہو گیا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کا حج اللہ نے پورا کروا دیا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان کو پوچھا جی بابا جی کیا پہلے، اب انہوں نے بتانا شروع کیا یہ اس طرح ہے اس طرح ہے. تو یہ ایک مرتبہ وہ یعنی کر لیا پھر اس کو یعنی پریکٹیکل. اچھا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے مناسک،
مناسک حج.
تو اب المناسک ہے، مناسک کے نام سے غالباً. تو اس میں جب وہ آپ بذات خود جب مطاف میں تشریف لائے تو آپ نے الٹا طواف کرنا بھی شروع کیا تھا کہ کس نے آپ کو پکڑا اور کہا کہ تم نے علی قاری کی کتاب مناسک نہیں پڑھی کہ طواف میں اس طرح ہونا چاہیے کہ الٹے ہاتھ پر جو ہے نا وہ کعبہ رہے. تو انہوں نے کہا بھائی علی قاری میں ہی ہوں مگر میں نے کتاب لکھی تھی، آج پہلی بار یہ آیا ہوں. اور اس میں یہ پتا چلا کہ بھائی کتنا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے، اور امیر الرسول اس بات کو بہت ایمفیسائز کرتے ہیں. کئی مفتیان کرام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھائی حج مفتیوں کو حج یہ کرنا چاہیے.
بہت سارے مسائل پڑھ بھی لیتے ہیں بالکل، جب تک وہاں جایا نہیں جاتا
ہے نہیں
نہیں
اور آپ یقین کریں مفتی قاسم صاحب کو میں نے دیکھا، وہ اتنے پرفیکٹ کہ وہ کنکری مارنے کے بعد جو نا وہ اس کو اندر سے بھی وہ کہ کبھی کوئی پوچھ لے کسی حوالے سے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا یہ معاملہ ہے، اس کو انہوں نے اس کو بلایا.
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ حج بدل اگر کسی کو کروانا ہے تو ایسے کو کروایا جائے جس نے پہلے حج کیا ہو،
ماشاء اللہ
علم والے کو کروایا جائے.
یعنی اس سے پہلا حج جو خاص طور پر کسی ایسے بندے کے ساتھ کیا جائے کہ جو حج کر چکا ہو، تربیت یافتہ ہو، اس سے ایک تربیت ہو جاتی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں یہ حج ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. اچھا اس میں کئی بار تو ایسا بھی معاملہ ہوا کہ پہلے تو بڑی دشواریاں تکالیف، تو آخر اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا معمول تھا، اس کے بعد صحابہ کا حج کیسا رہا؟ آئیے ہمارے عتیق بھائی سے سنتے ہیں. جی عتیق بھائی،
صلح حدیبیہ کا موقع ہے،
اللہ اکبر،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مقرر فرمایا.
صحیح،
آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب حرم میں جاتے ہیں تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس سال آنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو، نہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نہ ان کے رفقا تشریف لائیں گے. تو منع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چلیں آپ آ چکے ہیں تو آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، آپ آ چکے ہیں. تو صحابہ کرام علی مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق و محبت کا انداز کیا تھا،
اللہ اکبر،
وہ تو احادیث میں بھی یہ مضامین موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعاب سے بھی محبت کیا کرتے
تھے.
سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالا کرتے تو ہاتھ پر لے لیا کرتے،
اللہ اکبر،
اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو وضو کے قطرات اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے. یہ احادیث کے مضامین اس کے مفاہیم ہیں. اور جس کو وہ تری نہ ملتی، جس کے ہاتھ پر وہ تری ہوتی اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو ترک کر کے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. تو پھر دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا آپ آ چکے ہیں آپ طواف کر لیں. کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے تو میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، میں تو اپنے آقا کے ساتھ طواف کروں گا. اور بات کی جائے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اکبر، اور سید الاسقیا برادر سید کربلا اور شہید کربلا اور جگر گوشہ فاطمہ دلبند مرتضی، سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں. کس چیز پر شرمندگی کا اظہار ہے ذرا سنیے گا، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کس طرح حاضر ہوں گا کہ اپنے رب کے دربار میں کبھی پیدل چل کر نہیں آیا، اس گھر کی حاضری کے لیے کبھی پیدل چل کر نہیں آیا. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے, ارشاد فرمائے, اس کے بعد 20 بار حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت اللہ شریف پیدل چل کر آئے. کہ اللہ کے دربار پر حاضر ہو رہا ہوں, پیدل سفر کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ وہاں حاضر ہو کر طواف کیا, اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر آپ نے اپنے رخسار کو رکھ دیا ہے. علماء نے لکھا کہ اب کیفیت یہ ہے کہ زار و قطار رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, اور جو الفاظ نکل رہے ہیں عرض کر رہے ہیں, اے مالک و مولا تیرا بھکاری تیری بارگاہ میں حاضر ہے, تیرا پیارا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے, تو اس پر رحمت فرما, اس پر کرم فرما.
اللہ اکبر. یہ دیکھیے میٹھے اسلام بھائی, ایسا حج یہ اللہ والوں نے ادا کیا. کس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کے اندر یوں سمجھے کہ پہل نہ ہوتی تو اس وقت تک صحابہ کرام علی مرضوان آگے نہیں بڑھتے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر, خاندان رسول کے یہ فرزند کس طرح حج ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی کالس پر ہیں, کالز آئی ہوئی ہیں, ان کی کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فضیلت والے ایام ماشاء اللہ عز و جل, کیا بات ہے اس سلسلے کی. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے, یہ نعت سنا دیجئے. ذرے چڑھ کر تیری پیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, امام حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا, اور محمد حسن عطاری کی کال آ گئی, کیا بات ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو سناتے ہیں وقت مقررہ پر. جی دوسری کال.
ماشاءاللہ, فضیلت والے ایام میں آج موضوع ہے اللہ والوں کا حج, تو اس پر میں مدنی پھول جاؤں گا کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیوں ضروری ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری
اس پاک در کی. کیا بات آپ نے چھیڑ دیا, سبحان. بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. بلال بھائی
جی,
اللہ والوں کی صحبت, اللہ اکبر, یہ تو سن کے جو ہے نا مجھے چل مدینہ, جو دعوت اسلامی میں یہ ایک اصطلاح ہے یاد آ گئی. چل مدینہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے ساتھ جن خوش نصیبوں نے حج بیت اللہ کی سعادت کو پایا وہ مشرف چل مدینہ کہلاتے ہیں,
سبحان اللہ.
جنہیں شرف چل مدینہ کا شرف یہ مل گیا,
ماشاءاللہ.
اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست کرائٹیریا, پہلے ایک دور کے اندر یہ تھا کہ کون کتنی یعنی اپنی عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے, اور یہ امیر سنت کی ایک یعنی ایک پیر و مرشد کی ایک اپنے مریدین کو یوں ایسے صاف ستھرا کر کے وہاں لے جانے کی ایک یعنی ایک کوشش تھی. پھر یہ سوالات یہ مرتب ہوئے, اور پہلے 30 سوالات یہ ترکیب تھی اس کی. پہلے غالباً 12 تھے, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا 12 تھے یا 30 ہو گئے, 30 تھے. پھر اس کے بعد یہ 50 ہوئے, اور اس کے بعد یہ 72 مدنی انعامات کا مدنی گلدستہ تیار ہو گیا. یہ 72 مدنی انعامات کو ایسا نہیں کہ کوئی بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, نہیں نہیں, نہیں. کبھی آپ 72 مدنی انعامات کا رسالہ لیں, یہ 3 حصوں کے اندر ہے, 3 درجوں میں ہے, اور اس کے لیے کاوشیں کوششیں کی جا سکتی ہیں. ایک فرائض علوم ہے, ایک اخلاقیات کا حصہ ہے, اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار افراد اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے ان چیزوں پر عمل ان کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اور اچھے انداز کے ساتھ ہو اور ہم غلطیوں سے باز آئیں, یہ امیر سنت کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی. تو اس میں سے الحمدللہ یہ ترکیب بنی اور اسلامی بھائی چل مدینہ کا اذن پاتے, چل مدینہ کا شرف پاتے, اور الحمدللہ جب وہ آتے ہیں تو ایسے چمک رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے. اللہ اکبر,
40 دن بھی تو ہے نا,
40 دن بھی تو ہے, اللہ والے کی صحبت,
اللہ والے کی صحبت, یہ تو طے ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. الصحبت مؤثرۃ, صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت ظاہر ہے کہ اس کے نتائج برے ہوتے ہیں. پر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ قلب کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے. خصوصاً آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے چل مدینہ میں جن خوش نصیبوں کو جانے کی سعادت ملی, دیکھا ہے کہ آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے انداز ہی بدل گئے.
40
دن جب امیر علیہ سنت کی صحبت میں گزارے,
کیا بات,
اور ایک اللہ کے ولی کی دل پر جب نظر پڑتی ہے اور دل کی صفائی ہوتی ہے, اور یہ بھی اور اس سے پہلے بھی بزرگان دین کی صحبتوں میں جنہوں نے حج کا سفر کیا یا حج کے علاوہ جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی, بلکہ اگر تصوف کو لے لیجئے
بالکل
اور راہ سلوک کو لے لیجئے, ارادت اور پیری مریدی کو لے لیجئے, تو یہ کیا ہے, پیر کی صحبت میں وقت گزارنا ہے, اور یہی وقت گزارنے میں پیر کی صحبت میں جو وقت گزارنا ہے اسی میں ہی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے, اسی میں اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے, اسی میں عقائد کی درستگی بھی ہوتی ہے, ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی صحبت یقیناً اچھا اثر رکھتی ہے. اور انہوں نے ایک بات یہ کہی سائل نے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, بے شک ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی, اس نے مجھ سے جفا کی, تو سفر حج کے ساتھ سفر مدینہ کو بھی منسلک کیا گیا ہے کہ بندہ اتنا دور سے میلوں میل دور سے آئے اور مدینے کی حاضری کو نہ آئے, یہ کیسی بدنصیبی ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک اللہ کے ولی حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ, بات چل رہی ہے حج کی اور اللہ والوں کا حج, ان لوگوں کے انداز کیسے نرالے ہوتے تھے, اور یقیناً انہوں نے اپنے شیوخ کی صحبتوں سے جو سیکھا تھا. طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ان پر غشی طاری ہو گئی, اور یہ یوں سمجھے کہ غشی کی حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے, گر گئے یا بیٹھ گئے, غنودگی طاری ہو گئی. اور اس سے پہلے, غشی طاری ہونے سے پہلے, یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اے پروردگار, میں نے تیرے گھر کے چکر لگائے, طواف کیا, میں تیری بارگاہ میں مقبول ہوں بھی یا نہیں, یا میرے چکر, میرا طواف کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہوا بھی ہے یا نہیں, مجھے کیسے پتا چلے. تو خواب میں دیکھتے ہیں, جب غنودگی طاری ہو گئی اور عالم خواب میں چلے گئے, تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, کہ اے علی, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو کسی شخص سے محبت نہ کرتا ہو اور اپنے گھر میں بلائے؟
کیا بات ہے, کیا
گھر میں بلایا ہی اس کو جاتا ہے جس سے
محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ.
تو جو حج پہ جاتے ہیں,
اللہ
یقیناً بلاوے کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. تو ہر طواف کرنے والا وہ دونوں چیزیں رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن جو ہے وہ دو پروں کے درمیان اڑتا ہے, امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. اگر بالکل امید ہی امید ہو کہ جناب تو موج لگی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. امید بھی ہو کہ بخشے جائیں گے, جب اللہ نے بلایا ہے تو مغفرت یافتہ ہو کے لوٹیں گے, اور خوف بھی ہو کہ اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے.
بات صحبت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, کسی مبلغ نے مجھے بتایا
جی,
ان کی پہلی حاضری تھی, اور جب بندے کی پہلی حاضری ہوتی ہے تو بہت کچھ اس کے ارمان ہوتا ہے, کیوں جاؤں گا, یہ کیفیت میری بنی, لیکن وہ فرما رہے تھے کہ جو میں نے چاہا ویسا ہوا نہیں, جیسی رقت ملنی چاہیے تھی مجھے ملی
نہیں,
تو میں بڑا پریشان تھا.
صحیح.
تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی ترکیب سے امیر علیہ سنت دامت برکاتم عالیہ سے گفتگو ہوئی کال کے ذریعے, فرماتے ہیں اس کال کے بعد جو میری کیفیت تھی,
اللہ
صحبت, باقی صحبت موصلت,
صحبت اثر کرتی.
یہ تو کل فضل بھائی نے بھی بتایا نا کہ ایک یوں اتنے ماحول کا اسلامی بھائی نہیں تھا, اور جاتے جاتے امیر علیہ سنت سے وہ نصیحت لے کر گئے. جیسے ہی اس نے خاک مدینہ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس پر رقت بھی طاری ہو گئی, اور وہ جو چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری کی ساری کیفیتیں بھی مل گئیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج مقبول فرمائے, مبرور فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے. ایک واقعہ مختصر عرض کروں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج سے میدان عرفات سے یہ مزدلفہ کی طرف پلٹے, مزدلفہ میں تشریف لے آئے اور رات کو سو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے یہ اترے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اللہ اکبر. دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 600,000 افراد نے حج کیا. 600,000 افراد نے حج کیا. انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ ان 600,000 میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اللہ اکبر. اس فرشتے نے کہا کہ ان 600,000 میں سے صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے,
اللہ
باقی کا نہیں ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا اور باقی سب کے سب یہ رہ گئے. مگر ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس فرشتے نے اپنے ساتھی فرشتے سے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اس کی جوش میں آئے اور اللہ عز و جل نے ان مقبولان یعنی وہی اللہ والے
اللہ والے
ان چھ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالی نے 600,000 کا حج قبول فرما لیا.
سبحان اللہ.
تو یہ اللہ والوں کا حج ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی دوسروں کے حج بھی قبول فرما ہے. جی
یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بهم جلیس.
اللہ
کہ یہ اللہ والے ایسے پیارے لوگ ہیں ایسے خوش بخت لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا.
اللہ
ان کے قریب رہنے والا بدبخت نہیں رہتا بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل
الرحمۃ.
کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو نیک بندوں کے قریب میں ہو
کیا
اور کتنی رحمتوں
کتنی رحمت.
اور وہ حج پہ تو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں
بالکل
الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں جو اللہ کے انبیاء
خود وہاں پر موجود
ہوتے ہیں. اور آپ نے جو 600,000 والی بات کی نا 600,000 افراد نے حج کیا تو مجھے ایک روایت یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے وعدہ فرمایا
اللہ اکبر
کہ ہر سال 600,000 لوگ تیرا طواف
کریں گے.
جس سال 600,000 لوگوں سے کم ہوں گے تو ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری تعداد پوری
پورا کر دیں گے. سبحان اللہ.
یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خانہ کعبہ سے.
اللہ کیا
اللہ والوں کی نظریں دیکھیں.
جی جی
ہند میں ایک موجود ہے گھاس کھاٹنے والے بوڑھے صاحب کو نوز الحج کو روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے.
اللہ
خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے.
صحیح.
یہ خیال ہی آتے ہی بورے صاحب نے ایک آہ سرد لی اور پر درد کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا اے کاش میں بھی آج حج سے مشرف ہوتا.
اللہ
محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنان رحمت اللہ تعالی علیہ
سبحان اللہ
بہت بڑے بزرگ ہیں قریبی میں تشریف فرماتے. آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے.
اللہ
بورے صاحب قریب آئے اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے.
اللہ
اشارہ ہوتے ہی اس بورے نے ہاتھوں اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے. اور جب ایام حج پورے ہو گئے
اللہ
تو ایام حج کے پورے ہونے کے بعد حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب وطن کس طرح پہنچوں گا.
اللہ
خیال کا آنا تھا کہ انہیں حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا پایا.
اللہ اکبر.
فرمانے لگے آپ نے فرمایا جائیے. پورے صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر تھے.
کیا
سبحان اللہ.
سبحان
اللہ. مجھے یاد آ رہی لفظ ہے نا حج.
صحیح.
ہاں اور جیم.
جی بالکل.
شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ہا سے مراد ہے حلم.
حلم
اللہ تعالی کی رحمت.
رحمت. سبحان اللہ.
اور جیم سے مراد ہے بندے کے جرم.
اللہ
ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے
کیا بات
اپنے جرموں کو لے کر جاتا ہے
اللہ
اور رب تعالی کی رحمت کو لے کر آتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے
ہیں.
بے شک بالکل ایسا ہے. وقوف عرفہ مغفرت کا سبب ہے.
صحیح.
اور کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کیا تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس پر اس کی مغفرت ہو گئی اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے.
صحیح.
ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا محمد بن منقدر.
صحیح.
انہوں نے 33 حج کیے.
سبحان اللہ.
33 بار حج کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ ایک حج تو ہوا میری طرف سے.
صحیح.
اور ایک حج ہوا میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے.
کیا بات ہے. کیا بات.
باقی 30 حج میں ان لوگوں کو ہبا کرتا ہوں ان لوگوں کو دیتا ہوں
اللہ اللہ
کہ جن کے حج قبول نہیں ہوئے.
اللہ
اچھا. جب خواب کی کیفیت ہوئی نیند تاری ہوئی تو ندا دی گئی.
اللہ اللہ.
کیا ندا دی گئی کہ تو اس پر کرم کرتا ہے جو کرم کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس پر سخاوت کرتا ہے جو سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے. جو وقوف عرفات کرنے والے ہیں جن کے نصیب میں وقوف عرفہ لکھا ہے سن لے ان کے وقوف عرفہ کرنے سے 2000 سال پہلے ہم نے ان کی مغفرت کر دی.
اللہ
تو یہ تو اللہ والوں کا حج ہے اور اللہ تبارک و تعالی جن کو نصیب فرماتا ہے وقوف عرفہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب بلایا ہے تو بخشش کا پروانہ بھی دیتا ہوگا.
اچھا مجھے یہاں امین بھائی نے جو واقعہ بتایا نا کہ یہ گئے اور عرفات میں اور آئے اور اپنے گھر میں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک حافظ قرآن یہ تشریف لائے اور ان سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ حفظ قرآن بھول گئے.
جی ہاں،
حفظ لوگ بڑے شوق و ذوق سے یہ کرواتے ہیں مگر بعض اوقات بچے جو ہے نا انہیں بھول جاتے ہیں. ایک تو اس میں غلطی ہمارے ماحول کی، ہمارے گھرانے کی بھی ہے. جی ہاں، اس کو حفظ کے بعد اس طرح کا ماحول نہیں دیا جاتا کہ قرآن پاک کی دہرائی، دیگر معاملات. ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، قرآن حضرات نے بڑی ایک زبردست بات کہی کہ جس نے پوری زندگی، جس نے مغرب کے بعد ہمیشگی کے ساتھ یعنی استقامت کے ساتھ اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور وہ حافظ نہ بنا اس پر حیرت ہے.
اللہ.
اور جس نے یوں سمجھیں کہ ہمیشگی کے ساتھ مغرب کے بعد نہ پڑھا اور وہ حافظ بن گیا اس پر حیرت ہے کہ وہ کس طرح بن گیا. یعنی مغرب کے بعد پڑھنا اتنی اہمیت کا،
کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ایسا وقت ہے یہ حفظ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے.
حضرت نے جھلک دکھا دی نا،
اللہ اکبر. بالکل، کہ مغرب سے عشاء پڑھ کے
میں پورا
قرآن سنا دیا. ماشاءاللہ، کتنی دلیلیں ہمارے اسلامی بھائی نے اس بات پر یہ بتائی. ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اچھا، اب یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ کام کیجیے، مسجد خیف جائیے وہاں منا کے اندر، اور وہاں جو امام صاحب ہیں وہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے نا، تو جب وہ سلام پھیریں گے تو جتنے دائیں طرف ہوتے ہیں سب کے سب یہ حافظ ہو جاتے ہیں، بائیں طرف ہوتے ہیں وہ ناظرہ قرآن پڑھنا انہیں اچھا جاتا ہے. وہ گئے وہاں پہ دائیں طرف بیٹھ گئے. وہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں نماز کی ابتدا ہونے سے پہلے کچھ شو یعنی ایک استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے کسی بزرگ کے لیے، ایک بزرگ ایسے چادر وہ کیے تشریف لائے اور لوگوں نے آگے صف میں جا کے بٹھا دیا. اب وہ انہیں اتنا مطلب وہ معاملہ تھا کہ بس میں مجھے بس یہ جلدی سے میرا حفظ مجھے یاد آ جائے اور میں ان سب کی دست بوسی کر لوں. خیر جیسے وہ بزرگ تشریف لے گئے، یہ ان کے پاس ہاتھ چومنے کے لیے پہنچے اور آئے اور عرض کی مزور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس طرح کا، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. آپ نے فرمایا کہ ہمارا راز فاش کیا، چلو اب ان کا بھی
راز فاش کر دیتے.
تو عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو بزرگ دیکھا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے لوگ کھڑے ہوئے، بولا جی جی بالکل دیکھا تھا. فرمایا تم نہیں پہچانے وہ کون تھا؟ کہا نہیں. فرمایا وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی تھے جو روزانہ بصرہ سے نماز ظہر پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے.
اللہ اکبر.
تو ہے نا وہ رجلی ہلتی یمشی بہا، ٹانگیں ان کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر چلنے کی قوت یہ ہماری طرف سے یہ دیوی ہوتی ہے. بات چل رہی ہے اللہ والوں کے حج کی اور حج کے فضائل نہ سنیں تو یہ کیسے بات ادھوری ہو جائے گی. تو ہمارے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں راشد بھائی، حج کرنے کے کیا فضائل ہیں؟
حج کے فضائل بہت سارے ہیں اور حج نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہیں.
صحیح.
ایک وعید تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود استطاعت حج نہ کرے تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. علیہ السلام تو پہلے نمبر پر تو وہ لوگ کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں چاہیے کہ حج کر لیں بلا عذر شرعی، اس میں تاخیر نہ کریں. ایک جامع حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے منا کے اندر مسجد، تو وہاں پر عاقد عالم علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ارشاد فرمایا کہ تم پوچھو گے یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں تمہیں خود بتا دوں.
سبحان اللہ، سبحان.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا. عاقد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ یہ پوچھو کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ثواب کیا ہے، رمی جمرات کا ثواب کیا ہے، طواف کا ثواب کیا ہے، ان چیزوں میں کیا ہے. اس طویل حدیث ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم یہی بات پوچھنے آئے ہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضور علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الحرام کے ارادے سے گھر سے نکلو گے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، تیری خطا مٹا دی جائے گی، اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسے ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو، اور اس کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کا درجہ رکھتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے پرا گندا سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی میں سب کو بخش دوں گا. میرے بندو واپس جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور فرمایا اور جمروں پر رمی کرنے میں اور ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے, اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے, اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ آئندہ زمانے میں عمل کر اور گزشتہ زمانے میں جو تو گناہ کر چکا ہے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے. کتنی فضیلت ہے جو بندہ حج کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, کیا بندہ رب کا مقرب بھی بن جاتا ہے.
کیا بات, ماشاءاللہ. اب حج یہ شروع ہوا, حج کے فضائل بیان ہوئے. حج شروع ہوتے ہی ساتھ صدا کس کی لگتی ہے؟ لبیک. سنا ہے نا کہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتہ عرش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا. تو لبیک یہ جو پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟
لبیک اللہم لبیک, اس کا معنی یہ ہے, فضیلت بھی عرض کرتا ہوں, معنی پہلے سمجھنا چاہیے اور جب بھی تلبیہ کہیں تو ذہن میں وہ معنی بھی ہو. لبیک میں حاضر ہوں, اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك, حمد بھی تیرے لیے مولا, تیرے لیے ہی حمد ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرے لیے ہی تمام بڑائی ہے.
کیا بات,
یہ بندہ تصور بھی رکھے اور یوں تلبیہ کہے, اور جب بھی تلبیہ کہیں تو کم از کم تین مرتبہ, احرام پہننے کے بعد جب تلبیہ کہیں گے تو تین مرتبہ کہیں گے. تلبیہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں دو روایتیں ہیں, ویسے تو متعدد ہیں, دو عرض کرتا ہوں. ایک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک جب پڑھتا ہے تو اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب, یا یوں روایت میں آیا کہ مشرق و مغرب تک, مشرق و مغرب کے آخری کونوں تک جتنے شجر ہیں, جتنے حجر ہے, جتنی ریت ہے, جتنی رمل ہے, سب کا سب جو ہے سب کے سب اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے.
اللہ سبحان اللہ.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص احرام پہنتا ہے اور احرام پہننے کے بعد صبح سے لے کے شام تک وہ تلبیہ کہتا ہے تو غروب آفتاب کے وقت یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ آج اس کی ولادت ہوئی ہو, اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ تلبیہ کے فضائل.
اب آپ مجھے بتائیے کہ جب تلبیہ کے فضائل, حج کے فضائل, چلنے کے فضائل, اللہ اکبر.
اچھا, اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی یاد آئی کہ حج میں سب سے افضل جو ذکر ہے, یا عمرے میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہے.
اللہ,
یعنی ابتدان تو جب احرام باندھتے ہیں اس وقت تین بار تلبیہ کہنا ہی ہے.
بالکل.
اور پھر اس کے بعد جب جب موقع ملے تلبیہ کہتا رہے, یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونچائی پہ چڑھے تو تلبیہ کہے, جب نیچے اترے تو تلبیہ کہے, مسجد حرام میں پہنچے تلبیہ کہے, مطاف میں اترے
تو قافلے ملے تو تلبیہ پڑھے,
ہر 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 جگہ جو ہے وہ تلبیہ کہتا رہے. عمرہ یعنی یوں سمجھے کہ طواف شروع کرنے تک تلبیہ کہنا ہے, اور طواف شروع جب ہوگا تو تلبیہ موقوف کر دینا ہے.
دیکھیں حج کے اندر, عرض کروں کہ ہم احرام باندھتے ہیں,
صحیح,
احرام کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. یہ محبت کی بھی بات ہے اور گویا کہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے. وہ کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم اسے بغیر اس کی مرضی کے اس کے سارے کپڑے اتار کر کفن کفن پہناتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اسے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے, جیسا وہ آیا تھا ویسا گویا کہ جا رہا ہے, نہ کچھ لے کر آیا تھا اور جاتے ہوئے نہ کچھ لے کر جا رہا ہے, اعمال لے کر جا رہا ہے اچھے یا برے. یعنی اس کی مرضی کے بغیر اسے بے سلے ہوئے سفید لٹھے کا کفن پہنایا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. حج کیسا پیارا عمل ہے کہ بندہ اپنی خواہش سے خود اپنے کپڑے بے سلے ہوئے پہنتا ہے, سب کچھ بھی نہیں ہے, نہ جیب ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے,
دو چادریں ہیں
دو چادروں میں گویا کے کفن کی صورت میں لپٹا ہوا خود مجرم بن کر حاضر ہو رہا ہے کہ مالک مولا تیری بارگاہ میں تیرا مجرم آ چکا ہے.
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر.
اور اس میں اللہ والوں کا حال کیا ہوتا تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, اس کے چہرے پر جو خوف کے آثار تھے اور اس کا پیلا پن تھا, میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. چنانچہ جب احرام باندھا گیا سب نے لبیک کہی تو ہم نے اسے کہا لبیک پڑھو, تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا. پھر جب وہ کہا لبیک پڑھو, نہیں پڑھتا. پھر کس نے پوچھا کہ لبیک کیوں نہیں پڑھتے ہیں, کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاضر ہوا ہوں لبیک پڑھوں اور مجھے کہہ دیا جائے کہ لا لبیک ولا سعادیک, کہ یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے, تو سعادت مند نہیں ہے, تو پھر میرا کیا بنے گا. پھر بھی کسی نے اسے فورس کیا کہ لبیک پڑھو. جیسے ہی انہوں نے لبیک پڑھی اسی وقت ایک چیخ ماری اور قفس انصری سے ان کی روح پرواز کر گئی.
اللہ,
ایک دیوانہ اس طرح حج کرنے کے لیے آیا, اللہ والا تھا, حج کرنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ قربانی کر رہے ہیں. عرض کی مولا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں قربانی کروں, میں کیا کروں گا. مولا میں اپنی جانی تیری راہ میں قربان کرتا ہوں. اور جس طرح وہ اس کو لٹا دیتے بکروں کو, اس طرح لیٹ گیا اور اللہ اکبر پڑا اور اس کی روح اسی وقت قفس. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو حج کے یہ سمجھے کہ سفر میں انتقال کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ جب حج پہ گئے نا تو میں نماز ہوئی مغرب کی, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں طواف الزیارہ یہ کر لیتا ہوں. میں نے کر لیا یا غالباً میں نے کر لیا تھا جی. اس کے بعد اچانک بارش شروع ہوئی. اچھا لوگ کہ نا پہلے تو گھبرا جاتے نا بارش سے کہ کیا ہوا, تو لوگ چھٹے. اچھا مجھے جو نا وہ ہوا کہ میں فوراً برسات میں طواف کرنے کا موقع کام لے, میں فوراً جو نا وہ طواف کیا اور الحمدللہ وہ رش بھی کم ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے اور طواف ہو گیا
ماشاءاللہ.
جیسے یہ طواف مکمل ہوا, اب جو عاشقان رسول تھے جو جن کو پتہ لگا بارش ہو رہی, اور وہ جو آئے اللہ اکبر تھوڑی دیر کے اندر مطاف جو ہے نا وہ بھر گئے. تو کیا بارش کے اندر کوئی خاص فضیلت؟
جی, حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا.
اللہ,
دوران طواف بارش شروع ہو گئی.
سبحان اللہ.
اور نماز طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کر, تیرے سارے گناہ بخش دیے. ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ وہ کس طرح؟ اس پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا, بارش برسی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ ایک طواف ایسا بھی ہم سب کو نصیب کرے,
بار بار
طواف ہو,
سنت بھی ہے کہ طواف کرنا,
بارش میں طواف
کیا جائے. اچھا دوسرا یہ کہ بارش ہو رہی ہو یہ سمجھا کہ کبھی پانی بھر جائے, طواف نے نہیں روکنا. وہ آپ نے پرانی ایک قدیم تصویر دیکھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کشتی کے اندر وہ طواف کا سلسلہ جاری ہے, پورا پانی کب کی ہے نہ جانے, 1930 یا 1940 کے دہائی کی یہ ہے, لوگ اس کے اندر
روئے زمین پر ایک ہی ہے,
ایک ہی
ایسی مطلب عمارت ہے, ایک ایسا رب عز و جل کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں, کہ جس کا طواف ہر وقت ہوتا ہے, صرف نماز کے لیے رکتا ہے.
کیا فرض نماز؟
فرض نماز کے لیے, جب فرض نماز ہوتی ہے اس وقت طواف نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیوانہ وار گھوم رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, وہ یا پروانے جس طرح شمع کے گرد جھوم جھوم کر اپنی جان دیتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پروانے کا مقصد ہی شمع پر قربان ہونا ہے.
سبحان اللہ. سبحان.
تو جو عاشق ہوتا ہے, جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے دل کی لذت اسی میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے. اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت, اس کے چکر لگانا بھی عبادت, اور اس کی یاد میں تڑپنا بھی ثواب کی بات ہے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آج جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے مقدس مقامات, اس کے اندر بھی منا اور عرفات ہی کی یادیں ہیں. تو آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اے رب کریم یقینا لاکھوں بخشے گئے ہوں گے مجھے بخشے ہوں کا واسطہ ہماری بہنوں کی بربادے میرا غروب آفتاب ہوا چاہتا ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے میرے فضل و رحمت پر نظر جمائے حاضر ہے بڑی امید لیے حاضر ہے اے اللہ اگر تیری رحمت فقط نیکوں پر برستی رہی ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے اے مولا تو ہمارا بھی رب ہے تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے آج نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال وہاں کی حاضری عطا فرما
آمین
اچھا دو کالز ہیں تو وقت چلے دو کالز مختصر اس کے بعد جو ہے نا وہ اختتام گفتگو اور اختتام جی چلیے سنا دیجیے کالز
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد حسان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ خیرا
سبحان اللہ ٹھیک ہے دوسری کال
میرا نام محمد نوید اتاری ہے میرا اولپنڈی میر بھی کافی نہ خیال کر رہا ہوں پیارے فضیل بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فضیلت والے ایام بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ اور آج کا موضوع بہت پیارا ہے اللہ والوں کا حج تو امین بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بے مدینے میں
سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اچھا حج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیا جا سکتا ہے جی اس کے متعلق جی
دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے سائل کی مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے حج بدل کسی کی طرف سے حج کرنا اس کے احکامات تو الگ ہیں حج بدل کرنے کی شرائط ہوتی ہیں جس نے حج نہ کیا ہو اور انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی ہو اس کے مال سے حج کیا جائے اس کے شہر سے چلا جائے اس کے باقاعدہ احکامات ہیں ایک یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے حج کرنا جیسے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں
جی جی
تو فرض یا واجب نہیں ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں اسی طرح روایتوں میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ حج کر لیا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے حج کرو
صحیح
تاکہ ایک تو ان کے ساتھ بھلائی کا آپ نے ارادہ کیا تو ڈبل ثواب ہوا نا حج کا ثواب اور پھر والدین کے
اس میں بلال بھی میں عرض کروں گا والدین کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورے میں لکھی ہے کہ جس نے نفل حج کیا
جی
اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 حجوں کا ثواب
سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل یہ اس طریقے سے روایت ہے کہ تو اس میں والدین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی باری آتی ہے
اللہ اللہ
تو بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جن کو ہماری کسی شے کی حاجت نہیں ہے ہم اپنے عمل ان کی بارگاہ میں بھیج کر
اللہ
ایصال ثواب کی ابتدا میں بھی جو ہم کہتے ہیں
جی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس بارگاہ میں بھیجنے سے اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبولیت کی مہر لگ جائے گی تو کیا وہ حج ہو کیا نماز ہو کیا روزہ ہو کیا زکوٰۃ ہو کیا نوافل ہو تمام ہی نیکیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں پیش کرنی چاہیے
سبحان
جی
مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے چلے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اس حج کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں وہ مکے گئے طواف کیا منا عرفات قربانی دوبارہ طواف و زیارہ کا سلسلہ ہو گیا آ گئے رات سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی.
اللہ اللہ سبحان اللہ.
خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو گیا.
سبحان اللہ.
اور ارشاد فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہ تم نے میرے نام پر حج کیا, میرے نام پر نیت کی, میرے نام پر تلبیہ پڑھی, میرے نام کے ساتھ منا گئے, عرفات گئے, میرے نام پر قربانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تا قیام قیامت ایک فرشتہ تمہاری صورت کے اندر حج ادا کرے.
اللہ اللہ سبحان اللہ.
اللہ نصیب کرے تو یہ عمل
جب والدین والدین کے لیے جب حج
ہو جاتے ہیں,
والدین کے لیے بھلائی کا ارادہ کریں تو 10 حج کا ثواب ملتا ہے, تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سبحان اللہ
کیا بات,
تو اپنی ہی عبادتوں پر وہ مہر لگوا رہا ہے, قبولیت کی مہر لگا رہا ہے.
بلکہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی نفلی کام کریں, صدقات کریں,
جی,
تو اس میں اپنے مرحومین کی طرف,
والدین کی طرف,
والدین کی طرف سے کریں تو اس کو ڈبل فائدہ بھی ہوگا,
انہیں بھی ثواب, خود کو بھی
ثواب, اور اس کے خود کے بھی ثواب میں کوئی کمی
نہیں ہوگی. سبحان. آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ حج کر کے آ گئے, اب وہاں اگر آپ جائیں نا تو وہاں تھیلیوں پر لکھا ہوتا ہے حج مبرورا وسعی مشکورا, تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟
جی, علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ حج مبرور کی علامت بیان فرمائی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پڑھ لے.
کیا بات ہے,
گناہوں سے باز رہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حاجی کو حج کرنے کے بعد ارشاد فرمائے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے,
سبحان اللہ,
لیکن یاد رکھ کہ اس مہر کو توڑنا نہیں, اس مہر کو توڑنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے.
اللہ سبحان
اللہ. تو اللہ تعالیٰ حج بھی نصیب کرے, باعدم نصیب کرے, اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق حج نصیب کرے, اور واپس پلٹیں تو کچھ اچھا ہو کر,
اچھا ہو کر پلٹے. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اب جب حج کے بعد یہاں آ گئے تو ایک چٹکلہ مجھے یاد آیا, امیر السنت نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا تھا کہ ٹرین چھک چھک کرتے جا رہی تھی اور دو افراد اس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے, ایک نے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی, تو انہوں نے کہا کہ حاجی رفیق. اچھا, آپ کو حاجی رفیق ہو تو ناراض نہیں ہونا, یعنی وہ ایک سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہے. تو کہا حاجی رفیق, تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات. تو اب وہ جو حاجی رفیق صاحب تھے انہوں نے جو سامنے بیٹھے تھے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام بھی بتا دیجئے, تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے نمازی شفیق. تو انہوں نے کہا نمازی شفیق, یہ کیسا نام ہے جی سر, یہ کیسا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور قبلہ ارشاد فرمائے کہ حج کتنی بار کیا اور کب کیا, تو بتایا فلاں سن کے اندر میں نے حج کیا ہوا, ایک کیا ہوا. تو کہا الحمدللہ بندہ مومن تو دن میں 5 بار نماز ادا کرتا ہے. نمازی شفیق, یعنی یہ بتانے کا مقصد کہ حج جب یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس کی رضا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے.
آمین.
تو سلسلے کا اختتام آج آئیے دعائیا اشعار پہ کرتے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش یہ کی تھی کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر, جی نظر چڑھ کر تیری پیزار, یہ یاد ہے تو ٹھیک ہے, دو شعر اس کے پڑھ دیں, دو شعر. سبحان اللہ.
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, جھڑ کر تیری بنتے سیاروں کے, کیسے آقا کا گدا ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے سیاروں کے, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں, بلا
فضیلت والے ایام، آج ہمارا موضوع تھا اللہ والوں کا حج، اللہ پر اللہ والوں کے حج کا کیا کہنا. ہمارے عتیق بھائی نے بتایا نا کہ بہترین زاد راہ ایک حاجی کے لیے یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. ایسے ہی ایک حاجی کا مختصر واقعہ بیان کر کے اپنے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ ایک حاجی حج کے لیے روانہ ہوا مگر اپنے ساتھ کچھ نہیں لیا. ان کے ساتھ جو شروع کا قافلہ تھا ان کا حج کا سفر ہے، کھانے پینے کے لیے، سواری، دیگر معاملات، کس طرح گزر بسر کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ زادرہ لیا ہے. تو کہا کیا لیا ہے؟ کہا پانچ حروف لیے ہیں. کہا اچھا بھائی وہ کون سے حروف ہیں؟ تو کہا وہ حروف یہ ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ یوں تو حروف مقطعات ہیں کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم جانے، اور ان کے بتائے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے یتا فرما دے. جیسے وہ نا بڑا مشہور شعر ہے، کاف کے سو ہا دہن، یا ابرو آنکھیں آئین ساد، کاف ہا یا آئین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے. اس نے کہا میں نے پانچ حروف لیے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان پانچ حروف سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کاف سے کفایت کرنے والا، کہ وہ ذات ایسی ہے جو کافی ہے. ہا سے ہدایت دینے والا، وہ ذات ہے جو ہدایت دینے والی ہے. یا سے فرمایا کہ جاننے والا، جو میرے حال کو جانتا ہے. عین سے فرمایا کہ دیکھنے والا، جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے. اور ساتھ سے بھی ایک بات فرمائی، مگر چونکہ یہ قرآن پاک کے حروف ہیں اس لیے ساتھ سے یاد نہیں آیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ان حروف کو کہا کہ یہ میں نے لے لیا ہے. اللہ اکبر، وہ بزرگ اس سے بڑے ہی یہ سمجھے کہ متاثر ہو گئے، اور اس شخص کا بھی راہ حج کے اندر ہی انتقال ہو گیا. وہ اللہ تبارک اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. تو یہ اللہ والوں کے حج ہوا کرتے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی دل میں اتنی یاد یہ ہوتی تھی، اتنا خوف کا غلبہ ان کا ہوتا تھا. اور آج حج اگر کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اور اسے اس نے سیر و تفریح بنایا، یا اس نے صحیح معنوں میں حج ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو برکتیں پانے کی ہیں وہ سامنے سے پائے بھی نہیں، اور الٹا جو نیک اعمال تھے وہ بھی اس کے برباد ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، کسی اللہ والے کے ساتھ حج نصیب کر دے، امیر السنت کے ساتھ ہی حج نصیب کر دے اللہ تعالی، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا